أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تعريف النظر إلى الفكر نعرف مما سبق أن النظر أو الفكر المقصود منه إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة لأجل الوصول إلى المطلوب. جب منطق شروع کی تھی تب سے یہ بحث تو بار بار تکرار ہو رہی ہے کہ علم منطق کا اساسی ترین وظیفہ فکر کی تصحیح کرنا ہے. خود فکر کرنا تو نہیں سکھاتا علم منطق، بلکہ فکر کس طریقے سے صحیح طور پر انجام دی جائے اس کا راہ حل پیش کرتا ہے. لہذا ضروری ہے کہ انسان پہلے مشخص کرے کہ فکر سے مراد کیا ہے، تاکہ پھر اس کی جب تصحیح کا مرحلہ آئے تو انسان پھر اس کے مطابق قواعد کو بیان کرے. شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر فکر کی تعریف کو مؤخر رکھا. اس کی شاید وجہ ایک یہ بھی ہو کہ جب علم حصولی کی جو اقسام ہیں بدیہی و نظری کے بارے میں، اس کی جب تعریف کریں گے تو اس میں فکر و نظر کی بات آئے گی، تو آخر میں آ کر فکر کی تعریف کریں گے، فکر کسے کہتے ہیں. بہرحال جو بھی وجہ ہو، شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ نے اس تعریف کو مؤخر کیا، سب سے آخر میں ذکر کیا. اور اب یہاں سے بحث شروع کرتے ہیں کہ اصطلاحاً فکر کو کیا کہتے ہیں. عرفی چاہے جو بھی معنی آپ لے لیں، لیکن اصطلاحاً اس کا کیا معنی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے فکر کی. فرماتے ہیں کہ انسان جب کسی مجہول کو معلوم میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں پانچ مرحلے انسان کے ذہن پر گزرتے ہیں. یعنی انسان پانچ مرحلوں سے گزرے گا، پھر اس کا مجہول معلوم میں بدلے گا. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو کوئی چیز مجہول ہو اس کے لیے. اگر کوئی چیز مجہول ہی نہیں ہوگی تو فکر معنی نہیں رکھتی. خب پہلا مرحلہ ہے کہ کوئی چیز مجہول ہو. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ تشخیص دے کہ میری مشکل کی نوعیت کیا ہے، جو چیز میرے لیے مجہول ہے وہ کس علم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، کس مسئلے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. آیا جو چیز میرے لیے مجہول ہے وہ عقلی مسائل میں سے ہے یا غیر عقلی مسائل میں سے ہے، کس علم سے تعلق رکھتا ہے وہ مسئلہ، کلامی ہے، فلسفی ہے، تجربی ہے. بس دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان یہ تشخیص دے کہ جو میرے لیے مسئلہ مجہول ہے اس کی نوعیت کیا ہے. یہ جو دو مرحلے ہیں پہلے، یہ مقدمہ فکر شمار ہوتے ہیں. فکر ان دو کو نہیں کہا جاتا کیونکہ اس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے. حرکت اب یہاں سے شروع ہوگی کہ آپ نے جب پہلے دو مرحلے طے کر لیے کہ آپ کو پتا چل گیا کہ فلانی چیز میرے لیے مجہول ہے، اور آپ نے اس مجہول کی نوعیت کو بھی جان لیا کہ وہ مسئلہ کس نوعیت کا ہے، کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اب یہاں سے آپ کی عقل اس مشکل سے حرکت کرے گی اور چلی جائے گی فوراً آپ کے ان معلومات والے خزانے میں کہ جو پہلے سے آپ نے جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں. کیونکہ انسان کے سامنے مختلف معلومات ہیں، انسان اپنی اس مشکل سے اس کی ذہن اس کی عقل منتقل ہو جاتی ہے معلومات مخزونہ کی طرح، وہ معلومات کے جو پہلے سے خزانہ شدہ ہیں، پہلے سے موجود ہیں اس کے ذہن میں، جو اس نے پہلے سے حاصل کی ہوئی ہیں. اس میں حرکت کرتی ہے عقل. عقل اس کے اندر جب ایک حرکت یہ کہ مشکل سے معلومات تک جائے، پھر دوسری حرکت یہ آتی ہے کہ عقل پھر ان معلومات کے درمیان کے جو آپ کے پاس حاصل شدہ ہیں ان کے درمیان حرکت کرتی ہے، ڈھونڈتی ہے کہ یہ جو مختلف میں نے معلومات اکٹھی کی ہوئی ہیں ان میں سے کون سی ایسی معلومات ہیں کہ جو میری مشکل کو حل کر سکتی ہیں، جو مجہول کو معلوم میں بدلنے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. معلومات کے اندر چکر لگانا شروع کر دے گی. پھر اس کے بعد جب اس کو مناسب معلومات مل جائیں گی کہ جو اس کی مشکل کو حل کر سکتی ہیں، پھر یہ عقل ان معلومات کو لے کر فوراً کہاں جائے گی؟ مجہولات کی طرف جائے گی اور مجہول معلوم میں بدل جائے گا. یہ آخری مرحلہ ہے. پس پانچ مرحلے فکر اور ذہن نے طے کیے ہیں. ان میں سے دو مرحلے مقدمہ فکر شمار ہوتے ہیں اور اس کے بعد تین حرکتیں ہیں. ان تین حرکتوں کو فکر کہا جاتا ہے. پہلی حرکت مجہول سے معلوم کی طرف ہے، دوسری حرکت معلومات کے درمیان میں ہے، اور تیسری حرکت معلوم سے مجہول کی طرف ہے. جب یہ تمام مراحل طے ہو جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ انسان نے اس مطلب کو فکر کے ذریعے حاصل کیا ہے، انسان نے فکر کی ہے. بات واضح ہوئی ہے؟ اس کی مثال آسان سی ہے، شاید پہلے کبھی بیان کی ہو. مثلا اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ عالم حادث ہے یا نہیں، آپ کے لیے مجہول ہے، آپ کو نہیں پتا کہ عالم حادث ہے یا قدیم ہے. آپ اس مطلب کو جاننے کے لیے اب کوشش کرتے ہیں تو آپ کے لیے مجہول ہے کہ العالم حادث، یہ مجہول ہے آپ کے لیے. اس کو معلوم میں بدلنے کے لیے کیا ہوگا؟ آپ سب سے پہلے طے آپ نے یہ کیا کہ یہ میری یہ جو مشکل ہے یہ کلامی مسئلے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، لہذا میں ایسی معلومات ڈھونڈ کے لاؤں گا کہ جو اس مسئلے کے ساتھ مرتبط ہوں گی. آپ جاتے ہیں اپنی معلومات کے اندر، آپ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس معلومات ایران کے بارے میں بھی ہے، میرے پاس معلومات اپنے بارے میں بھی ہیں، میرے پاس معلومات فزکس کے بارے میں بھی ہیں، میرے پاس معلومات فلسفے کے بارے میں بھی ہیں. مثلا آپ مختلف معلومات کے اندر جب جاتے ہیں وہاں پر پھر تلاشنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے مسئلے کو معلوم میں بدلنے کے لیے کون سی معلومات درکار ہیں. آپ جا کر دیکھتے ہیں کہ آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک معلوم جو ہے وہ متغیر ہونا ہے، درست ہے؟ آپ اس کو نکال کر لے آتے ہیں کہ عالم جو ہے وہ متغیر ہے، اس معلوم کو آپ نے جدا کر دیا. اور آپ کے پاس ایک اور یہ معلوم موجود ہے کہ جس کے اندر جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ ہر متغیر حادث بھی ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے دیکھا ہے. تغیر کو بھی آپ نے پہلے سے حاصل کیا ہوا تھا، کیونکہ دن رات کا آنا جانا، موسموں کا بدلنا، انسان کا کبھی ہونا کبھی نہ ہونا، یہ ساری تغیر ہے، تبدیلیاں ہیں. تو لہذا یہ علم بھی آپ نے کسب کیا ہوا تھا. اور یہ کہ ہر متغیر حادث ہوتا ہے یہ بھی آپ پہلے سے جانتے تھے اور آپ کے معلومات کے خزانے میں موجود تھا یہ. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو چیز جس چیز میں تبدیلی آ جائے وہ حادث کہلاتی ہے، کیونکہ قدیم میں تو تبدیلی واقع نہیں ہوتی، قدیم تو ازل سے ہوتی ہے اور اس نے ابد تک رہنا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ سردی کبھی ہے کبھی نہیں ہے، گرمی کبھی ہے کبھی نہیں ہے، انسان کبھی ہے کبھی نہیں ہے، یہ چیزیں دیکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے حادث ہے. بس آپ کی ان معلومات کے خزانے میں یہ دو قسم کی معلومات پڑی ہوئی تھی. عقل انسان ان دو معلومات کو جدا کر کے باہر لے آتا ہے. جب یہ باہر لے کر آتا ہے، اب عقل انسان باہر لے کر آتی ہے، تو یہ آخری حرکت شمار ہوتی ہے کہ معلومات سے مجہول کی طرف آپ نے جانا ہے. تو یہاں پر ایک خاص ترتیب منطق سکھائے گی باب قیاس میں، باب برہان میں، اور اس ترتیب کے ساتھ اگر آپ نے معلومات کو رکھ دیا تو آپ کا مجہول ہم کیا ہے فوراً معلوم میں بدل جائے گا۔ یہ پانچ مراحل اس طریقے سے یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ ایک اور مطلب جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ جس کے پاس قوۂ حدس ہو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ پوری حرکتیں اور پورے مراحل طے کرے۔ قوۂ حدس کسے کہتے ہیں؟ مثلا ہم اپنی اردو زبان کے اندر بعض اوقات ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں بعض اوقات کہ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے فلانا مسئلہ ایسے نہیں ہے یا فلانا اس طریقے سے جو بات کہہ رہا تھا غلط کہہ رہا تھا۔ گویا کہ آپ یوں کہے کہ ہمارے محاورے میں جو چھٹی حس معروف ہے وہ آپ حدس شمار کریں، وہ حدس ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان فوراً بغیر کوئی مرحلہ طے کیے ہوئے نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں قوۂ حدس۔ قوۂ حدس کے لیے فقط یہ جاننا ضروری ہے کہ میرے لیے مجہول ہے اور میرا مجہول کس نوعیت کا ہے۔ جیسے ہی وہ یہ جان لے گا کہ میرا مجہول کس نوعیت کا ہے فوراً نتیجے تک پہنچ جائے گا، رزلٹ آپ کے سامنے دے دے گا۔ اب اس کو یہ ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی ہے کہ میں مجہول سے معلوم میں جاؤں، معلومات میں پھر تفحص کروں، تفحص کرنے کے بعد پھر معلوم سے مجہول کی طرف ہوں، پھر وہ معلوم بدلنا۔ جیسے ہی اس کو پتا چلا میرا مجہول کس نوعیت کا ہے فوراً نتیجہ دے دیتا ہے۔ اس کو آپ کہہ لیں کہ الہام کا پہلا درجہ ہے یہ قوۂ حدس۔ آپ کی زندگی میں بھی ایسے بہت سارے مسائل آئے ہوں گے یا آئیں گے، آپ دیکھیں گے کہ انسان واقعاً بغیر مقدمات کے ایک نتیجے پر پہنچ جاتا ہے اور بعد میں پتا چلتا ہے واقعی میرا یہ نتیجہ جو میں نے لیا تھا وہ درست تھا۔ یا مثلا مثال لے لیتے ہیں قوۂ حدس کے اعلی مرتبے کی، خود آئمہ معصومین کی۔ آئمہ معصومین جب کسی مسئلے کو جاننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ان تمام مراحل کو طے کریں، ان کے پاس قوۂ حدس موجود ہے، وہ فوراً نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ خوب، ایک مطلب یہ نوٹ کیا اور مطلب ہمارا تمام ہو جاتا ہے۔ دیکھیں عبارت، تعریف النظر الی الفکر، نظر اور فکر کی تعریف۔ آپ کے پاس کیا عبارت ہے؟ اوی الفکر۔ میں ابھی کہہ رہا تھا غلط ہے یہ، تعریف النظر اوی الفکر، نظر یا فکر کی تعریف۔ نعرف مما سبق، جو کچھ پیچھے گزر گیا اس سے ہم نے یہ جان لیا ہے کہ ان نظر او الفکر، جو نظر اور فکر، المقصود منه، نظر اور فکر اس سے مقصود کیا ہے؟ اجراء عملیت عقلیت فی المعلومات الحاضرت، کہ فکر اس کو کہتے ہیں کہ جب عملیہ عقلیہ کو اجرا کیا جائے ان معلومات کے درمیان کہ جو آپ کے پاس پہلے سے حاضر ہیں، یہ ان کے اندر آپ عقل کا اجرا کریں۔ کس وجہ سے؟ لاجل الوصول الی المطلوب، تاکہ آپ مطلوب تک پہنچ جائیں۔ یہ فکر کی تعریف ہے۔ والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب، مطلوب کسے کہتے ہیں؟ جو اس تعریف کے اندر ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، مطلوب کہتے ہیں منطق کے اندر اس علم کو نا مجہول کا علم حاصل ہو جانا، وہ مجہول کے جو غائب تھا، درست ہے، وہ علم حاصل ہو جانا، وہ علم آ جانا، یہ مطلوب کہلاتا ہے۔ یہ ایک تعریف ہے۔ وبتعبیر آخر ادق ان الفکر ہوا، ایک اور تعبیر، دوسری تعبیر کہ جو دقیق ہے تعبیر پہلی تعبیر سے، یعنی یہ جو اس جملے استعمال کیے جا رہے ہیں دوسری تعبیر کے اندر، دوسری عبارت میں، یہ دقیق ہے پہلی عبارت سے۔ کیا ہے؟ حرکت العقل بین المعلوم والمجهول، کہ عقل معلوم اور مجهول کے درمیان حرکت انجام دے۔ اب یہاں پہ تعریف ادق کا لفظ استعمال کیا ہے شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ نے پہلی تعریف کی نسبت، کیوں دقیق ترین تعبیر کو لفظ استعمال کیا ہے؟ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں. اب ممکن ہے اس میں سے ایک چیز ایک وجہ جو ہے وہ تام نہ ہو یا نہ ہو, بہرحال دو وجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جو کہ بزرگان نے عرض کی ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ دقیق تر ہے, وہ یہ کہ پہلی تعریف کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ فکر اس وقت فکر کہلاتی ہے کہ جب عقل کو اجرا کیا جائے معلومات کے اندر تاکہ مطلوب تک پہنچا جائے, یہ فکر کہلاتی ہے. لیکن اس تعریف کو اگر مد نظر رکھ لیں تو اگر ایک انسان ایک مجہول کو کشف کرنے کے لیے اجرا کرتا ہے عملیہ عقلیہ کو, استدلال لے کر آتا ہے, عقل کا اجرا کرتا ہے, لیکن وہ مجہول کو معلوم میں نہیں بدل سکتا, تو آیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے فکر کی ہے یا نہیں؟ اس تعریف کے مطابق ہمیں نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ مطلوب کو حاصل نہیں کر سکا. اور تعریف کہہ رہی ہے کہ فکر وہ ہے کہ جہاں پر اجرا عملیہ عقلیہ کا کیا جائے مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے. اب اس نے اجرا تو کر لیا لیکن مطلوب کو حاصل نہیں کر سکا, پس اس نے فکر نہیں کی, فکر کا اطلاق اس کے عمل پر نہیں کیا جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, عرف میں اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے فکر کی ہے. درست ہے اس کی فکر نے نتیجہ نہیں دیا لیکن اس نے فکر کی ہے, لہذا اس تعریف میں یہ نقص موجود ہے. لیکن نیچے والی جو تعریف ہے اس میں وہ نقص موجود نہیں ہے. حرکت العقل بین المعلوم والمجہول, کہ عقل کا حرکت کرنا معلوم اور مجہول کے درمیان, اس کو فکر کہیں گے. اب چاہے وہ نتیجہ دے یا نہ دے, لہذا اس اعتبار سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ دوسری تعریف پہلی تعریف سے دقیق ہے. دوسری وجہ جو بیان کی گئی ہے کہ تعریف دوم جو ہے وہ ادق ہے تعریف اول سے, وہ یہ ہے کہ پہلی تعریف کے اندر فقط ایک حرکت کا ذکر ہے. کیا کون سی حرکت کا؟ کہ آپ معلومات حاضرہ کے درمیان اجرا کریں عملیہ عقلیہ کو, ایک حرکت کا فقط ذکر ہے. حالانکہ فکر کے اندر کتنی حرکتیں ہیں؟ تین حرکتیں پائی جاتی ہیں. آپ نے مجہول سے معلوم کی طرف جانا ہے, پھر معلوم کے اندر حرکت کرنی ہے, پھر کیا ہے معلوم سے مجہول تک آنا ہے, یہ تین حرکتیں ہیں. لیکن یہاں پر تعریف جو کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ فی اجراء و عملیت عقلیت فی المعلومات الحاضرات, معلومات حاضرہ میں عملیہ عقلیہ کا اجرا کرنا مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے, یہ فکر کہلاتا ہے. ایک حرکت فقط ذکر ہے. لیکن دوسری تعریف جو ہے حرکت العقل بین المعلوم والمجہول, اس کے اندر تینوں حرکتیں آپ بیان کر سکتے ہیں. حرکت العقل بین المعلوم والمجہول یعنی یہ اسی کے اندر ہے, معلوم کے اندر بھی حرکت اس کے اندر شامل ہے, معلوم سے مجہول کی طرف, مجہول سے معلوم کی طرف, یہ ساری حرکتیں آپ اس میں بیان کر سکتے ہیں. بس اس اعتبار سے یہ تعریف دقیق تر ہے پہلی تعبیر کی نسبت. وتحلیل ذلك ان الانسان اذا واجه بعقله المشكله یعنی المجهولا, انسان جب اپنی عقل کے ذریعے کسی مجہول سے مواجہ ہوتا ہے, یعنی وہ یہ درک کرتا ہے کہ فلانی چیز میرے لیے مجہول ہے, وعرف انه من اي انواع المجهولات, اور وہ یہ جانتا بھی ہے کہ وہ مجہول کس قسم کی نوع کا ہے, کس قسم کی نوعیت کا ہے, کس علم سے تعلق رکھتا ہے. ہوا فزع عقله الى المعلومات الحاضره عنده المناسبه لنوع المشكل, تو کہتے ہیں کہ اب اس کی جو اب یہ انسان یعنی ہوا, آپ یوں کہہ لیں کہ یہ مبتدا ہے, عقل ہو اس کی طرف جائے گی, تو مانا ہم یہ کہیں گے اس انسان کی عقل پھر پناہ لے گی یعنی حرکت کرے گی معلومات حاضرہ کی طرف, وہ معلومات کے جو پہلے سے اس کے پاس حاضر تھے, اور وہ کیا ہے المناسبہ لنوع المشکل, اور ایسی معلوم کے پاس عقل جائے گی کہ جو معلومات کیا ہیں اس کی مشکل کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے حل کر سکیں، لنوع المشکل، اس کے لیے مناسب ہونے چاہیے. وعندئذ، پس اس وقت، یبحث فیہا، وہ ان معلومات حاضرہ کے اندر جستجو کرے گا، جستجو کرے گی عقل، ویتردد بینہا، اور وہ عقل مردد یعنی حرکت کرے گی ان کے درمیان، بتوجیہ النظر الیہا، تاکہ وہ کیا کر سکے، یعنی ان کی طرف نظر کرتے ہوئے، یعنی وہ دیکھ رہی ہے، دقت کر رہی ہے ان معلومات کے اندر، یعنی اس توجیہ نظر کے ذریعے وہ حرکت کر رہی ہے، جستجو کر رہی ہے. وَيَسْعَى إِلَى تَنْظِيمِهَا فِي الذِّهْنِ، پھر جب اس کو مناسب معلومات مل جاتی ہیں تو پھر وہ اپنے ذہن میں ان کو منظم کرتی ہے، وہ مناسب معلومات کو، حتی یؤلف المعلومات التي تصلح لحل المشکل، یہاں تک کہ وہ ایسی معلومات کو تالیف کر دیتی ہے کہ جو معلومات اس کی مشکل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. فَإِذَا اسْتَطَاعَ ذَلِكَ، جب عقل انسان، ذہن انسان اس قابل ہو جائے، وَوَجَدَ مَا يُؤَلِّفُهُ لِتَحْصِيلِ غَرَضِهِ، اور وہ پالے ان چیزوں کو کہ جو اس کی غرض کو حاصل کرنے کے لیے تألیف حاصل کرنے کے لیے ہیں، مَا يُؤَلِّفُهُ، جس کو اس نے تألیف کیا اس کو اس نے پایا، کس کے لیے، لِتَحْصِيلِ غَرَضِهِ، اپنی غرض کو حاصل کرنے کے لیے. تو اس وقت کیا ہو جائے گا، تحرک عقله حینئذ منها الى المطلوب، تو اس وقت انسان کی عقل کہاں سے، معلومات سے منتقل ہو جائے گی، کہاں، مطلوب کی طرف. مطلوب یعنی کیا مراد، مجهول، معرفت المجهول و حل المشکل. فتمر على العقل اذن بهذا التحليل خمسه ادوار، بس کہتے ہیں یہ تحلیل سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھیں تو انسان کی عقل پر پانچ دور گزرے ہیں. پہلے مواجہت المشکل، یعنی مجہول اس کے سامنے آیا. دو، معرفت نوع المشکل، مشکل کی نوعیت کو پہچانا. فقد یواجہ المشکل ولا یعرف نوعہ، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان مشکل تو پیش آ جاتی ہے اس کو، لیکن یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ مشکل ہے کس قسم کی، کس کے ساتھ مرتبط ہے یہ مسئلہ، کہاں سے آیا ہے یہ، اس کو نہیں پتا چلتا. پس یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. تیسرا مرحلہ، حرکت العقل من المشکل الى المعلومات المخزونه عنده، پہلی حرکت یہ ہے کہ عقل مشکل سے معلومات کی طرف چلا جائے کہ جو معلومات پہلے سے انسان کے پاس موجود ہیں. چوتھا مرحلہ اور دوسری حرکت، حرکت العقل ثانیا بین المعلومات، پھر عقل حرکت کرے معلومات کے درمیان. کیوں، للفحص عنها، تاکہ اس میں جستجو کرے. وتالیف ما یناسب المشکلہ، اور ایسی معلومات کو تالیف کرے کہ جو مشکل کے مناسب ہے. ویصلح لحلہ، اور صلاحیت رکھتی ہو مشکل کو حل کرنے کے لیے. یہ چوتھی حرکت، دوسری حرکت اور چوتھا مرحلہ. پانچواں مرحلہ اور تیسری حرکت، حرکت العقل ثالثا، پھر حرکت عقل تیسری مرتبہ حرکت کرتی ہے. من المعلوم الذي استطاع تعليفه مما عنده الى المطلوب، پھر عقل حرکت کرتی ہے اس معلوم سے کہ جس کی تعلیف پر عقل قادر ہو چکی تھی یا قادر ہو چکی ہے. تعلیف کہاں سے کی اس نے، مما عنده، کہ جو چیز اس کے پاس تھی اس میں سے اس نے تعلیف کیا اس کو. اب یہ یہاں تک ختم ہو گیا، حرکت العقل من المعلوم الى المطلوب، مطلوب کی طرف جو ہے وہ حرکت کرے گی. وهذه الادوار الثلاثه الاخيره الثلاثه الاخيره اب الحركات الثلاث، یہ جو آخری تین حرکتیں تھی، هي الفکر اب النظر، یہ فکر و نظر شمار ہوتی ہیں اور تعریف کہلاتی ہیں، تعریف فکر میں شامل ہیں. وَهَذَا مَعْنَى، اور یہی معنی ہے حرکت العقل بین المعلوم والمجهول، جو تعریف ہم نے کی تھی یہی معنی بنتا ہے. وَهَذِهِ الْأَدْوَارُ الْخَمْسَةُ قَدْ تَمُرُّ عَلَى الْإِنسَانِ فِي تَفْكِيرِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِهَا، کہتے ہیں یہ پانچ مرحلے انسان کے اوپر بعض اوقات گزرتے ہیں اور اس کو شعور بھی نہیں ہوتا، کیونکہ بعض اوقات انسان تیزی سے ایک مرحلے کو طے کر لیتا، یعنی اپنی مشکل کو حل کر لیتا ہے. فان الفکر یجتازها غالبا باسرع من لمح البصر. بعض اوقات انسان کی فکر ان پانچ مرحلوں کو طے کر جاتی ہے پلک جھپکنے کی سے بھی زیادہ سرعت کے ساتھ، لیکن کرتے پانچ مرحلے طے ہے، لیکن اتنی تیزی سے ہے کہ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ میں نے کوئی مرحلہ طے نہیں کیا. الا انہا لا یخلو منہا انسان فی اکثر تفکیراتہ. اور کہتے ہیں کہ انسان اس مراحل سے اپنی اکثر فکر کے اندر ان سے خالی نہیں ہے. ولذا قلنا ان الانسان مفطور على التفکیر، اسی وجہ سے ہم نے یہ کہا ہے کہ انسان فطرتی طور پر فکر پر پیدا ہوا ہے. نعم، من له قوة الحدس يستغني عن الحركتين الاوليين. ہاں، وہ شخص کے جو قوائے حدس رکھتا ہو وہ غنی ہوتا ہے پہلی دو حرکتوں سے. کون سی پہلی دو حرکتیں؟ مجھول سے معلوم اور معلومات کے اندر. وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ رَأْسًا بِحَرَكَةٍ وَاحِدًا مِنَ الْمَعْلُومَاتِ إِلَى الْمَجْهُولِ. یہ شخص کے جو حدس رکھتا ہے وہ فوراً ایک ہی حرکت کے ساتھ، وہ کون سی حرکت ہے؟ معلوم سے مجھول کی طرف، یہ حرکت کو ادا کر دیتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے. وَهَذَا مَعْنَى الْحَدْسِ، اور حدس کا یہی معنی ہے. وَلِذَلِكَ يَكُونُ صَاحِبُ الْحَدْسِ الْقَوِي أَسْرَعَ تَلَقِّيًا لِلْمَعَارِفِ وَالْعُلُومِ. اسی وجہ سے جو حدس قوی کا مالک ہوتا ہے وہ علوم اور معارف کو تیزی کے ساتھ حاصل کر لیتا ہے. بل ہوا من نوع الالہام، بلکہ اس کو ہم الہام کی ایک قسم بھی مان سکتے ہیں. وَأَوَّلُ دَرَجَاتِهِ، اور یہ حدس جو ہے الہام کا پہلا درجہ ہے، کیونکہ اس کے مختلف درجات ہیں، پہلا درجہ اس کا حدس ہے. وَلِذَلِكَ أَيْضًا جَعَلُ الْقَضَايَا الْحَدْسِيَاتِ مِنْ أَقْسَامِ الْبَدِيهِيَاتِ. کیونکہ اس حدس کے اندر فقط ایک حرکت موجود ہوتی ہے، لہذا اس کو بدیہیات میں شمار کیا گیا. قضایا حدسیات کو بدیہیات میں شمار کیا، یعنی یہ فکر نہیں ہے اس کے اندر. تیسری قسم، من دون قصب وسعی فکری. نا لأنها تحصل بحركة واحدة مفاجأة من المعلوم إلى المجهول عند مواجهة المشكلة. کیونکہ قوة حدس کیا ہے؟ ایک ہی حرکت کے ساتھ اور اچانک فوراً معلوم سے مجهول تک پہنچ جاتی ہے. جیسے ہی وہ مشکل کو پا لے، جیسے ہی مشکل کا پتہ چلے اس کو، وہ فوراً ایک ہی حرکت میں اس کو معلوم میں بدل دیتی ہے قوائے حدس. من دون قصب وسعی فکری، اس کو اصلاً فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. فلم یحتج الى معرفة نوع المشکل، بس جو قوائے حدس رکھتا ہے انسان اس کو مشکل کی نوعیت جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ نے اشتباہ کیا ہے، بلکہ نوع مشکل کا جاننا ہر ایک بندے کے لیے، حتی معصومین کے لیے بھی ضروری ہے. یعنی جب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ مسئلہ میرے لیے مجہول ہے، تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ کس قسم کس نوعیت کا ہے. اگر آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کس نوعیت کا ہے تو جواب کیسے دیں گے اس کو؟ کلامی مسئلے کو کلامی روش کے مطابق دینا ہوتا ہے، فلسفی مسئلے کو فلسفی روش کے مطابق دینا ہوتا ہے، تجربی مسئلے کو تجربی روش کے تحت جواب دینا ہوتا ہے. لیکن آپ کے سامنے مجہول تو آ گیا، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ کیا ہے، کس نوعیت کا ہے، تو چاہے وہ قوۂ حدس کیوں نہ رکھتا ہو وہ جواب نہیں دے پائے گا. بس یہ جو شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نوع مشکل بھی جاننا ضروری نہیں ہے قوائے حدس رکھنے والے کے لیے، نان یہ درست نہیں ہے. اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو اس کے سامنے مشکل آئے، اور دوسرا وہ جانتا ہو یہ مشکل کس نوعیت کی ہے، تو فوراً وہ نتیجے تک پہنچ جائے گا. ولا الى الرجوع الى المعلومات عنده وفحصها وتاليفها، اور اسی طریقے سے اس کو ضرورت نہیں ہے، محتاج نہیں ہے کہ وہ رجوع کرے معلومات کی طرف اور اس کے درمیان جستجو کرے اور پھر ان کو تالیف کرے، ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ولاجل هذا قالوا، اسی وجہ سے مناطقہ کہتے ہیں کہ ان قضیہ واحدہ قد تكون بدیہتا عند شخص، ایک قضیہ ممکن ہے کہ ایک شخص کے نزدیک بدیہی ہو کیونکہ وہ قوائے حدس رکھتا ہے، نظریتن عند شخص آخر، اور عادی انسان کے پاس کے لیے وہ قضیہ کیا ہو، وہ نظری ہو، اس کو زحمت کی ضرورت ہو. وليس ذلك الا لان الاول عنده من قوه الحدس، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ایک کے پاس قوہ حدس ہو کہ ما یستغنی بہی عن النظر والکسب، اور اس قوہ حدس کے ذریعے وہ فکر و کسب و ان کے ذریعے وہ مستغنی ہو رہا ہے، اس سے مستغنی ہو رہا ہے. اے ما یستغنی بہی عن الحرکتین الاولیین، یعنی وہ قوہ حدس کے ذریعے پہلی دو حرکتوں سے بے نیاز ہے. دون الشخص الثانی، لیکن دوسرا شخص اس طریقے سے نہیں ہے، وہ دو حرکتیں انجام دے گا حتماً. فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى هَذِهِ الْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ، وہ ان تینوں حرکتوں کا محتاج ہے. لِتَحْصِيلِ الْمَعْلُومِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ نَوْعِ الْمُشْكِلِ، کہ جب وہ نوع مشکل کو پہچان لے گا تو اس کو یہ تینوں حرکتیں معلوم کو حاصل کرنے کے لیے انجام دینی پڑیں گی. یہ تھی فکر کی تعریف، فکر کی حقیقت بیان کر دی گئی ہے. یعنی جو مقدمہ تھا، یعنی یوں کہیں کہ مدخل شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ نے علم منطق کے لیے شروع کیا تھا، وہ آج تمام ہو گیا. ابھی تک میں نے موضوع علم منطق کے اوپر بحث نہیں کی کہ موضوع علم منطق کیا ہے، اگرچہ اجمالاً اشارہ کیا ہے، لیکن اگلے درس میں کوشش ہوگی کہ تھوڑا سا موضوع علم منطق کیا ہے، اس کے اندر کیا اختلاف پایا جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے پھر اگلی بحث میں وارد ہو جائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.